बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sahartv.ir۔ वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन खबरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले मुंतखब प्रोग्राम भी वेबसाइट पर पाबंदी के साथ अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा सहर उर्दू टीवी के भी मुंतखब प्रोग्राम वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, जिसमें सियासी, सकाफती और इसी तरीके से ड्रामा, सीरियल, फिल्में जो रेडियो जो सहर उर्दू टीवी से नशर होती हैं वो भी अपलोड की जाती हैं। ताज़ा तरीन ख़बरों के हवाले से भी सामीन वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो गैलरी, ऑडियो गैलरी, वीडियो गैलरी साइट पर मौजूद रहती है, सामीन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सामीन, आज पीर है 14 शहरीवर 1401 हिजरी शमसी मुताबिक 8 सफर उलमुजफ़र 1444 हिजरी कमरी और 5 सितंबर 2022 ईस्वी। हमारी रात की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामाई समात फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। फिर आप सामाईन प्रोग्राम इस्लाम टाइम समात फरमाएंगे और आज की नशरियात का अख्ताम भी दुआए इमाम ज़माना अजल्ला ताला फरज शरीफ पर होगा। सामिन, ये तो रही हमारी तीसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوج کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان پر پاک فوج نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں روسی سفارت خانے کے 2 ملازمین سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایٹمی مذاکرات کا مقصد ایران مخالف ظالمانہ پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے، ترجمان وزارت خارجہ کا بیان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوج کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان پر پاک فوج نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حد تک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاکستان آرمی میں شدید غم و غصہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش بہت ہی افسوسناک ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاک فوج کے مفاد میں ہے۔ واضح ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز فیصل آباد کے جلسے میں کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا عالمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی محب وطن اور تگڑا جنرل آ گیا تو وہ ان لوگوں سے حساب لے گا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے فوج سے متعلق سابق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریروں کو براہ راست دکھانے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کا گزشتہ روز کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے اور وہ عدالت سے ریلیف کی امید نہ رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلا سے سوال کیا کہ کیا اس طرح کا بیان دے کر وہ افواج پاکستان کا حوصلہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کا بیان دینے والے کو کس طرح کھلی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر فوجی اور ہر جنرل محب وطن ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا تو اس کی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہر شہری محب وطن ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ دینے کا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ ہندوستان کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں وزیر اعلی ہیمنت سورن نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعت بی جے پی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ ہندوستان کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں سیاسی بحران کے درمیان وزیر اعلی ہیمنت سورن نے پیر کو ریاستی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ ایک بار پھر حاصل کیا۔ مخلوط حکومت کے حق میں 48 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اپوزیشن بی جے پی نے اجلاس کا بائیک آٹ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلی نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور پھر ایوان میں اپنے خطاب کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا، جبکہ بی جے پی ارکان ایوان میں ہنگامہ کرتے رہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں روسی سفارت خانے کے 2 ملازمین سمیت 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ روسی سفارت خانے پر اسٹوڈنٹ ویزے کی لائن میں لگے طلبہ کی بھیڑ میں کیا گیا۔ اگرچہ 20 افراد کے مارے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم صحیح اعداد و شمار ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے روسی سفارت خانے کے قریب ایک خودکش حملہ آور کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں روسی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری اور ایک سیکیورٹی ملازم بھی شامل ہے۔ روس کے افغان صدر کے ترجمان پسکوف نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ حملہ آور کی جلد شناخت کر لی جائے گی۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے دعوے کے برخلاف وہ ملک میں اب تک امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں نئی دہلی کے ساتھ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاسوں کے نئے سلسلے کے آغاز کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات میں جملہ اقتصادی معاملات پر گفتگو کی، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں دونوں ممالک کے اشتراک عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے تہران نئی دہلی کے روز افزون تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے حالیہ دورے نئی دہلی کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ تہران اس سفر کے دوران انجام پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آمادہ ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ممالک کے مابین اعلی سطح کے تعلقات کی برقراری کا ذکر کیا اور مختلف شعبوں میں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ایران کے جوہری معاملے کے حل کی حمایت کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانا ہی ایٹمی مذاکرات کا اصل مقصد ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے اور پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے مذاکرات سے متعلق اپنے فرائض پر عمل اور ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی کوآرڈینیٹر کو اپنے نظریات پیش کر دیے ہیں اور اس سلسلے میں مقابل فریق خاص طور سے امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں ایران کی وزارت خارجہ کا اہم ترین مقصد ضمانت کا حصول ہے، اس لیے کہ بغیر ضمانت کے حصول کے کوئی بھی سمجھوتا پائیدار نہیں ہو سکتا اور اس کی کبھی بھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے صدر ڈاکٹر رئیسی کے نام اپنے مراسلے میں بلا ضمانت امریکی وعدوں اور فریبی اقدامات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے پریزیڈنگ کمیٹی کے ترجمان نظام الدین موسوی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اراکین نے صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی کے نام اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ بلا ضمانت امریکی وعدوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری نے کہا ہے کہ دشمن مغربی ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی میں کمی کے بدلے اپنی چھوٹی جاسوس یونٹوں کے ذریعے سمندری سیکیورٹی کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل محمد باقری نے بندر عباس میں دفاعی وسائل تیار کرنے والے ایک کارخانے میں منعقدہ اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی ایشیا کے بعض ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری سے پورے علاقے کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں جنین میں ایک اور فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں جنین میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں ایک اور فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس فلسطینی نوجوان کا نام طاہر محمد زکارتا ہے، جو جنین میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے اور فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان کے سر میں گولی ماری، جو اسپتال جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرامی مولا النعمی ہادی الامم شریعتی، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجی ہادی ہے تم
حضرت کے اور راہنما شریعت کے. اللہ 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 ساعتی شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگور اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا و جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ
سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام اسلام ٹائمز کا, اور اس کے بعد دعائے امام زمانہ پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر, اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے امامت کی بحث کا آغاز کیا ہے, اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ منصب امامت اور نبوت دونوں کے لیے عصمت کی شرط لازمی ہے. جس طرح سے نبی کا معصوم ہونا لازمی ہے, اسی طرح امامت کا معصوم ہونا بھی لازمی ہے. اور ایک اور شرط جو نبوت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا منصوص من اللہ ہونا بھی لازمی ہے. یعنی جس طرح نبی کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے نامزد اور منصوب کیا جاتا ہے, اسی طرح منصب امامت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، لہذا امامت کے منصب پر صرف وہی شخص فائز ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے منسوس کیا گیا ہو، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس بات پر دلالت ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کیا گیا اور اس پر منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ارادہ تکوینی اور تشریعی کے حوالے سے کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جب کسی کام کا ارادہ کسی واسطے کے بغیر کیا جائے اور اس میں کوئی واسطہ انوالو نہ ہو یا اس میں کوئی کسی واسطے سے کی ضرورت اس میں پیش نہ آئے تو اس کو ہم ارادہ تکوینی کہتے ہیں، اور اگر کوئی کام یا کسی کام کی انجام دہی کا جو ارادہ اور عزم جو ہے وہ کسی واسطے کے ذریعے سے کیا جائے تو اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ ہماری گفتگو آیت تطہیر میں چل رہی ہے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انما یرید اللہ میں یرید جو ارادہ ہے اس میں ہم ارادہ تشریعیہ مراد نہیں لے سکتے، اور اس کے اوپر ہم نے تین دلیلیں ذکر کی تھی کہ ان تین دلیلوں کی وجہ سے ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ارادہ تکوینیہ مراد ہے۔ ارادہ تکوینیہ و تشریعیہ میں ایک فرق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ تکوینی مراد ہو تو فعل کبھی بھی ارادے سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی فاعل نے جو ارادہ کیا ہے فعل کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب کو اٹھاؤں، یہ ارادہ تکوینی ہے، اس کی تعریف چونکہ مفصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تکرار نہیں کرتا۔ آپ نے کتاب اٹھانے کا ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اب جب تک یہ ارادہ موجود ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے، اگر آپ کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، مثلا پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں لیکن بعد میں ارادہ ختم کر دیتے ہیں، ارادے سے منصرف ہو جاتے ہیں، تو آپ کتاب کو نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر ارادہ موجود ہو میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھاؤں تو حتماً کتاب کو اٹھاؤں گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میں نے ارادہ تو کیا ہو کتاب اٹھانے کا اور ارادہ بھی موجود ہو میرے اندر لیکن میں کتاب نہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اس کو وجدانی طور پہ درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس مطلب کو، لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بس ارادہ تکوینی جب کیا جاتا ہے تو فعل ارادے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، حتماً اس فعل نے تحقق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ تشریعی مراد ہو تو وہاں پر فعل ارادے سے جدا ہو سکتا ہے، مثلاً ارادہ موجود ہو لیکن فعل تحقق پیدا نہ کرے، فعل خارج میں وجود پیدا نہ کرے۔ مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ میرا عبد اپنے اختیار سے نماز پڑھے، خدا نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ تشریعی ہے کیونکہ عبد کا ارادہ بیچ میں واسطہ بنا ہوا ہے، تو خدا نے ارادہ کیا کہ عبد فعل کو اختیار سے انجام دے، خدا ارادہ رکھتا ہے لیکن فعل تحقق پیدا نہیں کرتا، عبد نماز نہیں پڑھتا۔ اب فرض کریں کوئی انسان مثلاً زید مثلاً اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے نماز پڑھنا پڑھنے کی صورت میں بھی خدا ارادہ رکھتا ہے کہ زید نماز پڑھے، لیکن ارادہ موجود ہے پھر بھی فعل تحقق پیدا نہیں کرتا. یہ ممکن ہے ارادہ تشریعی کے اندر. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ واسطہ موجود ہے، وہ واسطہ عبد کا اپنا اختیار ہے، اپنا ارادہ ہے اس کا. ارادہ عبد کرے گا تو فعل تحقق پیدا کرے گا، اگر اس نے ارادہ نہ کیا تو فعل کبھی بھی تحقق پیدا نہیں کرے گا. بس ارادہ تشریعی میں فعل تخلف کر جاتا ہے، فعل تحقق پیدا نہیں کرتا لیکن ارادہ موجود ہوتا ہے. لیکن ارادہ تکوینیہ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اگر ارادہ موجود ہے تو حتماً فعل نے تحقق پیدا کرنا ہے. یہ ارادہ تکوینی کی خصوصیت ہے. بس اگر خداوند متعال نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے تو یہاں پر ارادہ تکوینی ہے، کیونکہ تشریح تو نہیں، ہم نے دلیلوں سے باطل کر دیا کہ ارادہ تشریح مراد نہیں ہو سکتا، ارادہ تکوینی ہے. پس جب خدا نے ارادہ کر لیا کہ رجس کو دور رکھے اہل بیت سے تو حتمن رجس سے دور رہیں گے. وہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نے ارادہ تکوینی تو کیا ہو لیکن وہ رج سے دور نہ رہ سکیں.
بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبلہ بك استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
اس کے بعد جو جملہ ہے یا کلمہ ہے اس آیت میں لیذھب عنکم، اذھاب ہے. یذھب یعنی خدا دور کرنا چاہتا ہے، یرید و چاہتا ہے، لیذھب تاکہ دور کرے. اب یہاں پر ایک اور مطلب کی طرف آپ نے حتماً توجہ کرنی ہے، وہ یہ کہ اذھاب دور کرنا یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں آلودہ ہو گیا ہوں، اب اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے. آلودگی آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ہے دور کرنے کا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آلودگی نہیں آئی میرے پاس، رجس مجھ تک ابھی نہیں پہنچا، لیکن میں ایسا کام کرتا ہوں کہ رجس یا آلودگی کبھی بھی میرے پاس نہ آئے. پہلے صورت کو کہ جہاں پر آلودگی ہو بعد میں اس کو برطرف کریں، ختم کریں، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اذھاب رافع کے معنی میں ہے، رافع عین رافع کے معنی میں ہے. اذھاب یہاں پر رافع کی صورت میں ہے. لیکن اگر دوسری صورت مراد لیں کہ آلودگی ابھی آئی نہیں لیکن میں احتیاط کرنے لگ جاتا ہوں تاکہ آلودگی مجھ تک پہنچے نہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفع ہے، دال فا عین دفع ہے، دفع کی صورت میں ہے، یہاں پر اذھاب دفعی ہے، یہاں پر دفع کی حالت میں ہے. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہاں پر جو خدا یہ چاہتا ہے کہ لیذھب دور رکھے رجس کو، یہاں پر یا رفع مراد ہے یا دفع مراد ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر عصمت کو ثابت کر دیتے ہیں تو یہاں پر اذھاب دفع کے معنی میں ہوگا، کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ رجز تم تک پہنچنے نہ دے، یہ معنی بنے گا۔ اور اگر ہم عصمت کو ثابت نہ کر سکے اس آیت سے، جو عصمت کے قائل نہیں ہیں اس آیت میں، مثلا اہل سنت، وہ یہاں پر رافع کا معنی کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں، خدا پھر ان کو پاک کر دے۔ یہ انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں روشن ہو چکے ہیں، ابھی کچھ مطالب جب عرض ہوں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر رفع کے معنی میں ہے یا دفع کے معنی میں ہے، اذهاب اور دور کرنا۔ مکتب تشیع کا متمہ نظر و موقف یہ ہے کہ یہاں پر اذهاب دفع کے معنی میں ہے، رفع کے معنی میں نہیں ہے۔ ایک اور کلمہ کے جو اس آیت میں موجود ہے وہ الرجس ہے۔ رجس لغت میں القذر، مثلا لغت کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ الرجس یعنی القذر، یعنی گندی اور آلودہ چیز کو رجس کہتے ہیں، القذر اس کو رجس کہیں گے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، تمام اہل لغت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب بحث یہاں پر یہ ہے کہ رجس کا قرآن کے اندر یا لغت میں بھی اگر آپ رجوع کریں تو اطلاق جو استعمال ہے وہ دو طرح کا ہے۔ بعض اوقات مادی چیزوں کو، جو محسوس چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، حس کی جا سکتی ہیں، وہ رجز کہلاتی ہیں، اور بعض معنوی حالت کے اوپر بھی رجز کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے، اور رجز دونوں معنی میں، دونوں مرتبوں میں استعمال ہوا ہے۔
جی ناظرین، ارادہ تکوینی اور تشریح کی تعریف اور ان کے درمیان فرق آپ نے ملاحظہ کیا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت تطہیر کی روشنی میں امامت کے مسئلے کا مزید جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت تطہیر میں جس رجس کی بات کی گئی اور جس رجس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دور رکھنے کی بات کی گئی ہے، وہ رجس ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں اس رجس کے دائرے میں آتی ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مولانا ظاہر عباس کی گفتگو اور دیکھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کی روشنی میں اس رجس کے معنی کیا ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے اس رجس سے دور ہیں۔
رجس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے طبیعت انسان متنفر ہو، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی، اور قرآن میں دونوں کا استعمال موجود تھا، بعض آیات آپ کی خدمت میں ذکر ہوئی تھیں۔ اس رجس کے اوپر ایک الف لام آیا ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس، یہ الف لام بھی ایک معنی رکھتا ہے اپنے اندر اور ہمارے مدعا پر دلالت کرتا ہے، وہ یہ کہ رجس اپنے معنی عام میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے طبیعت انسان متنفر ہو، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ کیونکہ الف لام کی مختلف اقسام ہیں، مختلف معانی ہیں اس کے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فقط وہ مورد کے جو ہمارے اس مطلب کے ساتھ مرتبط ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ مثلا الف لام ایک احدیہ ہے، ایک جنسیہ ہے، اور ایک الف لام استغراق کے لیے ہے۔ ہمارا جو اس مورد میں معنی مراد ہے وہ الف لام استغراق والا ہے۔ استغراق کا کیا معنی ہے؟ استغراق اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام افراد مد نظر ہوں، ایک فرد بھی اس سے نہ نکلتا ہو، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پر استغراق پایا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الف لام جس کلمے کے اوپر آ رہا ہے، اس کے جتنے افراد ہوں گے سب کے سب اس کلمے سے مراد ہوں گے ہمارے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، تو اس الف لام سے ہم یہ مطلب سمجھ جائیں گے کہ جتنے بھی مصادیق ہیں رجس کے، جتنے بھی افراد ہیں رجس کے، وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ بس الف لام چونکہ استغراق کا آیا ہے، شمول پر دلالت کرتا ہے یہ کہ تمام افراد مراد ہیں اور تمام کے تمام افراد ائمہ سے دور ہیں۔ اس معنی کی طرف خود علماء اہل سنت بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ہی عالم دین کی عبارت لے کر میں چل رہا ہوں اس مطلب میں، چونکہ یہ عالم انتہائی مہم ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اس نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی شیعت کے نقد و رد میں لکھی ہے، اس وجہ سے میں اس کی عبارت سے زیادہ استفادہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو کہ ایک مخالف کے جو شیعوں پر رد لکھ رہا ہے وہ بھی انہی مطالب کو سمجھ رہا ہے۔ مثلا ابن حجر حیتمی اپنی کتاب السوائق المحرکہ میں صفحہ نمبر 144 میں یہ مطلب ذکر کرتا ہے۔ مثلا یوں اس کی عبارت ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے کہ ثم هذه الآية منبع فضائل اهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بانما المفيد لحصر ارادته تعالى في امرهم على اذهاب الرجس، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو دور کرے، اور یہ ارادہ منحصرہ ہے، محاصر پائی جاتی ہے اس ارادے کے اندر، کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ شاہد مثال یہ والی عبارت ہے کہ رجس ہے کیا، الذی هو الاسم، رجس گناہ کو کہتے ہیں، اوشک کو فیما یجب الایمان بہ، یا اس چیز میں شک کرنا کہ جس پر ایمان لانا واجب ہو، وہ بھی رجس کا مصداق ہے۔ وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، اب یہ کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے، اور یہ ارادہ منحصر ہے اس بات میں کہ اہل بیت کو پاک کرے تمام برے اخلاق و احوال سے۔
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا جوار الهادي محمد
محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام
ہم نے جو اب تک بحث کی ہے اس کو اگر جمع کریں ایک جملے کے اندر تو اس سے عصمت کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا. مثلا پہلے ہم نے کہا کہ انما حصر کے لیے ہے, پس جب حصر کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت شمار ہو رہی ہے ان کے لیے, کیونکہ حصر استعمال ہی وہاں پر ہوتی ہے صفات کے اندر کہ جہاں پر کوئی فضیلت موجود ہو. کیونکہ اگر ارادہ تشریعی لے لیا جاتا جس نے پہلے کہا تھا تو وہ حصر کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور فضیلت پر بھی دلالت نہیں کرتا. پس انما یہاں پر حصر پر دلالت کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ ارادہ تکوینی ہے اور تشریعی نہیں ہو سکتا. ارادہ جب تکوینی ہے تو جو خدا نے ارادہ کیا ہے اس کا تحقق حتمی ہے. پس اگر خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تک رجس نہ پہنچے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پس جب رجس اہل بیت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا, اور رج سے مراد بھی تمام وہ امور جس سے طبیعت انسان متنفر ہو وہ مراد ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آئمہ معصوم ہیں. چونکہ ان تک رج نے پہنچنا ہی نہیں ہے, نہ گناہ نے پہنچنا ہے ان تک, نہ شک نے پہنچنا ہے ان تک, نہ اخلاق مضمومہ نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. کوئی بھی چیز کے جو مضموم ہے اور رج کے دائرہ کار میں آتی ہے اہل بیت اس سے متصف نہیں ہو سکتے. بس چونکہ ارادہ تکوینی ہے بس اہل بیت حتمند دور رہیں گے اس سے. جب دور رہیں گے ان تمام چیزوں سے تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے. ہم بھی عصمت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ انجام نہ دے, کوئی غلط کام نہ کرے, وہ معصوم ہے. بس جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت رج سے دور رہیں تو حتمند دور رہنا, چونکہ ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی ہے. بس اس آیت سے آسانی کے ساتھ ہم نے عصمت کو استفادہ کیا اور قرآن ہی سے دلائل و شواہد اکٹھے کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو اب آتے ہیں اہل البیت کے اوپر کہ اس اہل بیت سے کیا مراد ہے. جب یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو خود بخود یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے مصداق وہی افراد ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. کیوں؟ کیونکہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے. بس اہل بیت بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے فقط اس آیت کے شواہد سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے. اب اگر کوئی روایت ایسی مل جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل بیت سے مراد فلانے افراد ہیں, یا مثلا یہ کہا جائے کہ لغت کے اندر اہل بیت عام ہے پس افراد عام ہیں, یا علماء کے بعض اقوال کہ وہ کہیں کہ مثلا فلانا قبیلہ شامل ہے فلانا فرد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے, تو خود بخود یہ نظریہ باطل نظر آئے گا آپ کو. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ آیت عصمت کو ثابت کر رہی ہے. جب عصمت ثابت کر رہی ہے تو اہل بیت کا مصداق بھی وہ افراد ہونے چاہیے جو معصوم ہوں, اور جتنے بھی اقوال موجود ہیں اہل بیت کے بارے میں ان محمد و آل محمد کے علاوہ وہ سب غیر معصوم ہیں. کسی نے بھی ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. بس جب وہ معصوم نہیں ہیں تو یہ اس کے مصداق بھی نہیں بن سکتے. بس فقط وہ مصداق بنے گا جو معصوم ہے. اور ہمارا تشیع کا ادعا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ محمد و آل محمد یہ معصوم ہیں. جب ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں تو حتماً وہ ان کا مصداق بن سکتے ہیں. لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے. بلکہ آپ کی خدمت میں دلائل ذکر کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط وہی ہیں۔ ایک تو دلیل یہ دی تھی کہ جو عصمت کے ذریعے وارد ہوا ہوں، کہ عصمت کو ثابت کر دیا، اور اس سے بعد اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جو معصوم ہیں، اور ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں دوسری دلیلوں کے ذریعے۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیلیں بھی ذکر کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت سے مراد فقط خمسہ ہے، محمد و آل محمد ہیں ولا غیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ناظرین، آپ نے آیت تطہیر کی روشنی میں منصب امامت کے حوالے سے ممتاز مذہبی اسکالر جناب زائر عباس کی گفتگو ملاحظہ کی۔ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آیت تطہیر کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور امامت کے سلسلے کی بحث پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا آئندہ چند پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.